بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيبي ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين وأستاذ جامعة إسلامية بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 287، سورہ بقرہ آیت نمبر 219. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. شراب اور جوئے کے متعلق بات چل رہی تھی کہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق لوگ مسئلہ دریافت کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے کچھ منافع بھی ہیں، لیکن اس کا گروپ، اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہوا ہے. شراب کہتے کسے ہیں، خمر کسے کہتے ہیں اور جوا کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی تھیں. تو شراب اور یہ جوا، یہ دونوں ایسے مہلک مرض ہیں جس سے پوری حکومتیں بھی تباہ ہوتی ہیں، خاندان اجڑتے ہیں اور آپس میں دشمنی اور لڑائی جھگڑے قائم ہوتے ہیں. تو اس میں منافع کا ذکر کیا گیا کہ کچھ فائدے بھی ہیں. اس کے فائدے کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ شراب پینے سے پینے والے کو وقتی طور پر تھوڑی سی لذت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے ہے کہ کسی کام کے لیے قوت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں بعض ایسے کام جس کو پہلے احتجاج گوارا نہیں کر دی، ایسے کام کے لیے جو بہتر قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، اس میں انسان اس کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو شراب کا جام چڑھا کے وہ ایسے کام کا انجام دیتے ہیں، تو وقتی وہاں قوت حاصل ہوتی ہے. اور ایسے ہی شراب کے ذریعے اس کے کاروباری منفاد پیسے وغیرہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ان معمولی منفاتوں کے سامنے اس کے جو مضرات اور مفاسد ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، اور جن کو سامنے دیکھتے ہوئے شراب کو کسی صورت استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، آدمی خود فیصلہ کرتا ہے. لیکن چونکہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں پہلے آیت تھی، اس کے بعد پھر دوسری آیت جس میں حکم دیا گیا کہ نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہ جاؤں، پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت جس میں شراب کی شریف حرمت نازل ہوئی، تو چونکہ وہ ماحول جاہلیت کا جس کا ذکر کیا جا چکا کہ شراب ان کی انگوٹھی میں پڑی ہوئی تھی، بلکہ ان کے یہاں فخر اور امتیاز کی بات ایک مانی جاتی، جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہے اتنا ہی زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے. تو جس ماحول میں شراب کی اہمیت ہو، اور شراب سے متعلق عربی زبان میں شراب کے 200 یا 300 کے قریب نام ہیں، تو اس طرح کے ان کے خمیر میں خمر داخل تھا اور یہ شراب داخل تھی، تو ان کو اللہ کی حکمت میں بالترتیب پہلے اس کی نفرت دلا دی گئی، پھر اس کے بعد اللہ کے محتم بشان فریدے کی ادائیگی میں اس سے گریز اور دور رہنے کا حکم دیا گیا. پھر خود ان کے اندر سے جب یہ تقاضا ہونے لگا، جب یہ چیز ایسی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بھی معنی بنتی ہے اور جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے، تو کیوں پھر اس کو اپنایا جائے؟ لیکن چونکہ واضح حرمت نہ ہونے کی وجہ سے شراب استعمال کی جاتی رہی، اور کچھ واقعات بھی کل بتا دیے گئے اس تفندر میں آیات جو نازل ہوئی شاہ نزول کے طور پر, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی گئیں اور آخر میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کہ شراب اب حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, یہ شیطان نجس چیز ہے اور شیطان کا عمل ہے, شیطان اس سے خوش ہوتا ہے, لہذا اس سے دور رہو. اور پھر یہ نماز سے اور ذکر سے روکتا ہے, کیا تم اس سے بات نہیں آتے, فلان تم منتہون. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر پہلی اور دوسری آیت کے بارے میں کہتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, شراب کی بابت ایک واضح حکم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ واضح حکم ہم کو دیا جائے. تو جب تک یہ واضح حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, فلان تم منتہون کی آیت نازل ہونے پر انتہائی نہ کہہ کر اس سے باز آ گئے. تو شراب کی عادی اور جس وقت حرمت نازل ہو رہی تھی اس وقت کسی نے چون و چرا نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ اب جام میرے منہ سے لگا ہوا ہے, جیسے آج کے لوگ تعویلات میں پڑھتے ہیں. مسئلہ جب دریافت کرنے آدمی جاتا ہے کسی مفتی سے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں فتویٰ ملے. آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے جو سوچ کر وہ آتا ہے اس کے مطابق فتویٰ ملے, اگر وہاں سے اس کی امید نہ ہو تو پھر دوسرے مفتی کے پاس جایا جاتا ہے, پھر تیسرے کے پاس, لیکن وہاں ایسی بات نہیں تھی. وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر منہ انحراف نہیں کرنے والے تھے, اس کے لیے اپنی جان اور مال اور تمام چیزوں کو قربان کرنے والے, صرف حکموں پر نہیں بلکہ اشاروں پر مر مٹنے والے جان سار صحابہ تھے. تو قیمتی سے قیمتی شرابیں ان کے پاس تھی جو وجہ امتیاز سمجھی جاتی تھی, لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ کے رسول کا حکم منادی کے ذریعے اعلان فرمایا کہ شراب بہا دی جائے اور جن کے پاس شراب ہے اس کے مکے لا کے فلاں جگہ جمع کر دیے جائیں, تو سبوں نے وہاں پہنچا دیا اور کچھ لوگ اپنے منہ میں لگائے ہوئے تھے جام, تو اسی وقت اس کو پھینک دیا. اور نقل کیا گیا ہے کہ اس طرح سے شراب گلیوں میں صحیح ہے جیسے بارش گرنے سے پانی گلیوں سے نکلتا ہے. آگے لکھا ہے اس میں کہ اس طرح سے شراب ڈال دی گئی کہ کبھی کچھ عرصے کے بعد اگر بارش ہو جاتی تو پھر شراب کی کچھ جھاگ اوپر نظر آتی ہے اور اس کی بدبو بھی ظاہر ہو جاتی. اس طرح سے اس شراب کو انہوں نے گرا دیا اللہ کا حکم نازل ہونے پر. آج بھی اگر اللہ کے احکام جو ہمارے سامنے ہیں, کتنے واضح احکام ہیں, کتنے ہم سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں تعویلات کے ہم شکار ہوتے ہیں. شراب ہی کو لیجیے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ شراب کو نام بدل کر استعمال کیا جانے لگے گا, کہ موسی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سب نام دے دیتے ہیں, بس خمر اور شراب نہیں لیکن شراب کے نام کو چھوڑ کر باقی ساری شراب کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. حدیث میں فرمایا گیا کل مسکرن خمر اور کل مسکرن حرام, ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے. تو یہ نشاور چیزیں جتنی بھی ہوں جس سے انسانی ذہن اور دماغ اور اس کی آپ معاف ہوتی ہو, اس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہو, تو اس کے کثیر پینے کی ضرورت ہے. نشہ کی مقدار تک پینا ضروری نہیں ہے بلکہ تھوڑا پینا بھی حرام ہے. یہ جہاز حدیث میں معاذ کر کثیر ہو تو قلیل ہو حرام, جس کا زیادہ چڑھا لینا, جس کا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آ جاتا ہو تو اس چیز کا تھوڑا بھی استعمال حرام ہے. تو شراب کے نام بدل کر اور نشہ کی مقدار کم کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے, ہرگز نہیں, بلکہ ام الفوائد, حدیث میں اس کو ام الفوائد اور ام القبائد کہا گیا. تو ایک طرف شراب کے منافع تو کچھ معمولی سے ہیں لیکن اس کی مضرتوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں تو بتا ہی دیا گیا, اور بتا دیا گیا کہ سارے گناہوں کی جڑ, حدیث کاموں کی جڑ یہ شراب ہے. تو شراب ہی کے ذریعے ایک تو خود اس کی ذات مرض کا امراض کی شکار ہوتی ہے. شراب کے پینے سے لکھتے ہیں طبا اور ڈاکٹروں کا تجزیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بدن کے اندر کی جو قوت ہے اور دوران خون ہے اس میں قلت پیدا ہو جاتی ہے. شروع میں تو کچھ طاقت معلوم ہوتی ہے, لیکن لکھا ہے کہ 40 سال کا جوان جو شراب کا عادی ہو اس کی عمر 7 سال کے بوڑھے کی طرح ہو جاتے ہیں, اس کے اندر ایسی کمزوری آ جاتی ہے. اور شراب کے کثرت سے پینے سے سل کا مرض لاحق ہوتا ہے جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے. تو امراض اس کے ہوتے ہیں خون کی رگیں اور شرائن میں بھی اس کا نقصان اور خطرہ لاحق ہوتا ہے. پھر ایسے ہی شراب سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، ایک تو انسان کی جان جانے اس میں خطرہ، دوسرے یہ کہ پیسے کا ضیاع، اور تیسری بات قرآن پاک کی تیسری اور چوتھی آیت میں جو شراب سے متعلق کہی گئی، انما یامرکم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں پھوٹ اور دشمنی اور عداوت ڈال دیں، تو شراب اس کا بھی ذریعہ بنتی ہے کہ شراب آدمی پیتا ہے اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی ہے، تو نہ ماں کو ماں سمجھتا ہے، بیوی کو بیوی سمجھتا ہے، اور خاندان اس سے اجڑ جاتا ہے۔ کتنے واقعات اخبارات میں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی پر بھی قاتلانہ حملہ کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی مار ڈالتا ہے، تو ایک عقل اس کے ٹھکانے نہیں رہتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے امتیاز کی چیز بنا دیا، جو دیگر جانوروں پر ممتاز کرنے والے عقل ہے اس کی حفاظت شراب سے نہیں ہو پاتی، اس کے نتیجے میں وہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس کا اگر بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد اور صحیح ہونے کے بعد اس کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوتا ہے میں نے کیا کیا۔ ایک تو عقل اس کی ماری جاتی، آپس میں عداوتیں اور دشمنی اس سے پیدا ہوتی ہیں، پھر شراب پی کر آدمی اپنے ان رازوں کو جو راز رکھی جانے والی چیزیں اس کو بھی اگل دیتا ہے۔ اسی لیے بس جو سی بی آئی وغیرہ کے افسران ہوتے ہیں کسی کو پکڑ لے جاتے ہیں تو ان سے بات نکلوانے اور اگلوانے کے لیے، رات کو آدمی مر جانے کا وعدہ کرتا ہے لیکن رات اگلتا نہیں ہے، لیکن شراب پلا کر آدمی جب عقل سے باہر ہو جاتا ہے تو ان راز کو جو راز میں رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی اگل دیتا ہے۔ تو دیکھنے میں ایک چیز معمولی ہے لیکن بظاہر تھوڑا سا لذت کا فائدہ ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی اس سے تباہی اور بربادی ہے، تو راز بھی اس سے اگلتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی اور خامیاں اس شراب کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو اس کا اگر تجزیہ کیا جائے خود معلوم ہو جائے گا کہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک جرمنی ڈاکٹر کا ایک مقولہ بہت مشہور نقل کیا جاتا ہے، بہت پرانی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شراب کی اگر دنیا بھر کی آدھی دکانیں کم ہوں، شراب خانے اگر آدھے کم ہوں، تو میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ آدھے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے، یعنی شراب کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، تو آدمی مطلب آدھے صحت یاب ہو جائیں گے، تو گویا آدمی کی بیماری اور شفا خانوں میں داخلے یہ سب اسی کی کثرت سے ہوتے ہیں، اور جن ممالک میں شراب کی کثرت ہوتی ہے تو وہاں کا حال خود جانتے ہوں گے آپ کہ کس طرح سے انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آج سے میں سب سے پہلے امریکہ کی حکومت نے شراب کی ممانعت پر ایک قانون پاس کیا تھا، شراب کی ممانعت پر، لیکن جب وہ قانون پاس ہوا اس کے بعد شراب پینے والوں کی کثرت ہو گئی اور مجبور ہو کر حکومت کو اپنے اس قانون کو واپس لینا پڑا۔ ایک تو آج کی حکومتیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ دیتی ہیں اور پابندی لگانے کے لیے ناکام ہیں، اور دوسری طرف دیکھیے وہ جاہلیت میں شراب کے عادی حضرات، وہ صحابہ کرام جن کی گھٹیوں میں اسلام سے پہلے شراب پڑی ہوئی تھی اس کے عادی، اور شراب پر ساری چیزوں کو قربان کرنے والے، لیکن ادھر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے تو منہ میں لگی ہوئی شراب تک کو پھینکنے میں کوئی جھجھک نہیں ہوتا اور اس کے لیے دیر نہیں لگتی۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک تو مادیت کی چیز ہے، مادیت میں انسان کا آخرت پر ایمان نہیں رہتا، اور ادھر صحابہ کرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایسی تربیت ہوئی تھی کہ اشارے ہو گئے اور حکم نازل ہوا تو پھر اس کے لیے حکومت کے کوڑے یا اس کے لیے اور نگرانی کی ضرورت نہیں طے جائی، بلکہ ایک حکم کے نازل ہوتے ہی اس حکم کی تعمیل میں سب لگ گئے اور شراب کو امیل دیا، اور ادھر حکومت اپنے طاقت اور طور کے بل بوتے پر اخبارات میں اور دوسری چیزوں میں اس طرح سے اس کو عام کر دیا تھا قانون کو، لیکن اس قانون کے نتیجے میں اس کی کثرت ہو گئی۔ تو یہ فرق ہے اسلامی سیاست اور غیر اسلامی سیاست کا، کہ وہاں طاقت کے بل بوتے پر کچھ کیا جانا چاہتا ہے آدمی چاہتا ہے تو اس سے کام نہیں ہوتا، کام تو انسان کے دلوں پر اترنے سے ہوتا ہے، اور یہ طاقت صرف اسلام کے اندر پاس ہے موجود، کہ آدمی کے اندر جب آخرت کا فکر آتا ہے اور اللہ کے حضور اپنے محاسبہ کی فکر آ جاتی ہے تو آدمی تنہائی میں رہ کر بھی گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ تو یہ شراب اور یہ میسر جوا، جوئے کے نام سے بھی بہت سارے اس کے اقسام ہیں، ایک تو جوا جس میں آج کل جسے ہم لاٹری کہتے ہیں، تو یہ بھی جوا ہے، اور جوئے میں آدمی بات کھیل بھی ہوتے ہیں، اس کو چوسر کا کھیل یا مختلف کھیل ہوتے ہیں جس میں شرطیاں کھیل ہوا کرتے ہیں, سارے جوئے ہیں جس میں انسان کو نفع یا نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے, کیا ہوگا نہیں معلوم. اسی لیے احادیث میں بعض جوئوں کاروبار کو ممنوع قرار دیا گیا, مشہور چیزوں کی بھائی ہوتی ہے یا رنگ وغیرہ آدمی پھینکتا ہے جس پر پڑ جائے وہ تمہارے لیے پیسہ دیا جاتا ہے تو اسے کیا خرید رہا ہے نہیں معلوم, یہ ساری جوا کی شکلوں میں آ جاتی ہے. اس میں انسان کا پیسہ پامال ہو جاتا ہے اور ضرر لاحق ہو جاتا ہے, اور اسلامی اصول یہ ہے لا ضرر ولا ضرار, کہ خود نہ دھوکہ کھائے نہ دوسرے کو دھوکہ دے. اسلام تو سب کو راحت چین اور امن دینے کے لیے آیا اور کسی کا پیسہ بلا کسی وجہ کے لینے کو گوارا نہیں کرتا, بلکہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اس کا حکم یہ ہے کہ باطل اور غلط طریقے سے دوسرے کا مال نہ کھایا جائے. تو میسر باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک ذریعہ ہے, اور یہ چیز بھی جاہلیت میں دین کی عام تھی جس پر ضرب لگانا کوئی آسان نہیں تھا, لیکن بس وہ ایمان تھا, اس ایمان کے تحت ان حضرات صحابہ کرام نے اور اولین اس کے مخاطب نے اس کے حکم نازل ہوتے ہی ان ساری چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور اس حکم کی تعمیل میں ذرا بھی انہوں نے تاخیر نہیں کی. آج بھی اگر ان چیزوں سے ان ام القبائد اور اس طرح کی چیزوں کا میسر سے یہ سب چیزیں نام بدل کر رواج پا رہی ہیں اور آدمی بغیر احساس کے اور بغیر شعور کے ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہے, ایسے بہت سارے کاروبار جو سود کے لین کے ہوتے ہیں اس کو آدمی اپنی ناسمجھی میں کر بیٹھتا ہے, لیکن جب بتایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا یہ بات کیسی ہے. تو اس کے لیے بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنی معاشی زندگی میں جو بھی کاروبار اور جو چیز استعمال جو طریقہ استعمال کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اس میں آزاد ہیں, نماز روزے اور حج کی حد تک ہم پابند ہیں, اللہ کے حکم پر چلیں گے, باقی کاروبار یا علماء کیا جانے اور یہ دین جاننے والے جن کی دور گھر مدرسے اور مسجدوں تک ہیں یہ کیا جانے, ایسی بات نہیں. دین تو ہمارا تمام شعبوں پر محیط ہے اور ہماری قرآن اور حدیث اور ان دونوں کی شروحات فقہ کی کتابوں میں یہ ساری تفصیلات ہمیں بتا دی گئی ہیں. لہٰذا کاروبار ہو یا ملازمت ہو یا اور کچھ بھی تجارت جس طرح کے آدمی کر رہا ہے, ان ساری چیزوں میں دینی رہنمائی اور دین کو سمجھ کر کرنا یہ نہایت ضروری ہے. بغیر اس کو سمجھے بغیر ان اصولوں کے آدمی کام کرے گا تو کمائے گا لیکن اس کی کمائی بھی حرام ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے سارے امور کو صحیح اسلامی اصولوں پر اپنائے, اور ان اصولوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جاننے والوں سے رجوع ہو اور ہر بات میں ان سے مشورہ لیا کریں. جیسے آدمی اپنی جسمانی کمزوری کے سلسلے میں اطباء کے مشورے لیتا ہے, ڈاکٹروں اور معالجین کے پاس جاتا ہے, ایسے ہی دینی رہنمائی کے لیے اس کے جو معالجین اور اطباء ہیں ان سے رجوع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو روزے مسافر اور مریض کے لیے روزوں کے چھوڑنے کی گنجائش ہے, لیکن اگر وہ رکھ سکتا ہو تو رکھ کر بری ذمہ پہلے ہو, تکلیف اگر نہ ہوتی ہو رکھیں گے. ایسے ہی کوئی عورت حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہے مرغیاں ہیں, تو ان عورتوں کے لیے اگر روزوں کی صورت میں اس کے اپنی ذات کے لیے یا اس کے اولاد کے لیے تکلیف ہو رہی ہو, ایسی صورت میں ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ روزے وہ بعد میں رکھ لیں, چھوڑ سکتے ہیں, جبکہ ان کو اپنی ذات کے لیے یا اولاد کے لیے کوئی خطرہ روزوں کے رکھنے میں محسوس ہو. اللہ تعالیٰ